وہ جواب دیتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، سن لیجئے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کا میلاد تمام علماء حرمین مناتے ہیں، مکہ و مدینہ کے تمام علماء مناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اتباع حرمین کافی ہے. حرمین شریفین یعنی مکہ اور مدینہ کا عمل صدیوں سے چلا رہا ہے میلاد مصطفیٰ منانے کا، اور کھڑے ہو کر محفل میلاد میں صلاۃ و سلام پڑھنے کا. وہ کہتے ہیں باقی اور بھی بہت سے دلائل ہیں، مگر صدیوں سے حرمین شریفین کے علماء کا عمل ہمارے لیے کافی ہے. یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں، آج جنہوں نے حرمین شریفین کو سعودی حکومت کے تحت دیکھا ہے، انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو جی سعودی عرب میں جہاں سے اسلام شروع ہوا، حرمین شریفین میں تو میلاد نہیں منایا جاتا. تو یہ واضح کر دیا جائے کہ اس عرب میں جب یہ سعودی نہ تھا صرف عرب تھا، جب یہ سعودی عرب نہ تھا صرف عرب تھا، اس وقت حرمین شریفین میں ہمیشہ میلاد منایا جاتا رہا. نادانو اب تو حکومت نے سختی سے سرکاری طور پہ بند کروا دیا ہے، حکومت کو یہ آ کے بند کرا دے، اسے حرمین کا عمل نہ سمجھے. حرمین کا عمل یہ ہے جو پوری اسلام کی تاریخ میں مکہ اور مدینہ کے اندر رائے دکھا. ابھی آگے چل کے اس کا حوالہ دوں گا. پھر مفتی محمد مظہر اللہ کا فتاوا مظہری میں بیان کرتے ہیں، یہ کس مسلک کے عالم ہے جی؟ اکابر علماء اہل سنت میں سے مفتی محمد مظہر اللہ فتاوا مظہری میں بیان کرتے ہیں کہ بارہویں ربیع الاول کو میلاد پاک منانا اور جلوس نکالنا باعث برکت امور میں سے ہے، اور یہ کہنا کہ جی فلاں وقت میں کوئی میلاد کے جلوس نہیں نکالتا تھا، فرمایا کہ یہ کسی چیز کی ممنوع ہونے کی شرعی دلیل نہیں ہے. اب آخر میں ایک بڑی جاندار اور زوردار بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ان حوالوں کے حوالے سے، وہ سن لیجئے اور اپنے سینوں پر دنوں کی تختیوں پر لکھ لیجئے. شیخ قطب الدین حنفی، کون بزرگ ہیں؟ شیخ قطب الدین حنفی، اپنی کتاب الاعلام بعلام بیت الحرام اس میں بیان کرتے ہیں کہ بارہ ربیع الاول کو اہل مکہ کا معمول کیا ہے. شیخ قطب الدین حنفی، مکہ کی تاریخ بیان ہو رہی ہے اور مکہ معظمہ میں میلاد مصطفیٰ کیسے منایا جاتا تھا اس کا بیان کر رہے ہیں. اب ساری باتیں ایک طرف، اب صدیوں سے اہل مکہ کا میلاد مصطفیٰ کا جشن منانے کا معمول سن لیجیے. کوئی بریلوی عالم نہیں ہے، کوئی ہندوستانی عالم نہیں ہے، کوئی دیوبندی عالم نہیں ہے، کوئی عربیت عالم نہیں ہے. شیخ قطب الدین حنفی بیان کرتے ہیں کہ بارہ ربیع الاول کو اہل مکہ کا معمول یہ ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، پڑھ کر پوری توجہ سے سن لیں، عربی عبارت میں دے آپ کتاب لے لیجئے. فرماتے ہیں بارہ ربیع الاول کی رات ہر سال باقاعدگی سے مسجد حرام یعنی بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں، میلاد النبی کے اجتماع کا اعلان ہو جاتا تھا. حرم کعبہ میں اعلان ہوتا تھا، میلاد مصطفیٰ کی رات آ گئی، لوگوں جمع ہو جاؤ. تمام علاقوں کے علماء، فقہا، گورنر، عمرا اور چاروں مذاہب کے مفتی اور قاضی، حنفی شافعی مالکی حنبلی، فرماتے ہیں سارے کے سارے نماز مغرب کے بعد کعبۃ اللہ حرم میں، مسجد حرم میں جمع ہو جاتے، مسجد حرام میں، اور پھر اکٹھے ہو کر جلوس نکلتا. میلاد مصطفیٰ کا جلوس کہاں سے شروع ہوتا؟ حرم کعبہ سے. اہل پاکستان کے لیے بڑی عجوبے کی بات ہوگی، اور شاید آپ میں سے بہت سے لوگ آج زندگی میں یہ بات پہلی بار سن رہے ہوں. اب علماء کرام کو چھوڑ کر میں اپنے جیسے اس کی بات کر رہا ہوں، سامعین میں سے بہت سے لوگ شاید آج پہلی بار سن رہے ہوں. حرم کعبہ سے میلاد مصطفیٰ کا جلوس نکلتا تھا، ہندوستان سے شروع نہیں ہوا، یہ کعبۃ اللہ سے شروع ہوا، سینے کعبہ سے شروع ہوا. الگ بات کہ آج 70 سال ہوئے اس کو بند کیے گئے, کب تک بند رہے گا؟ وہ وقت بھی آئے گا کہ پھر کعبہ سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اور میں ایک بات کہہ دوں, اب دل میں تھی اب زبان پر آئی گئی ہے تو کہہ دوں, خدا جانے ہم اس وقت زندہ ہوں یا نہ ہوں, ممکن ہے آپ میں سے کئی زندہ ہو. وہ وقت آئے گا آئے گا آئے گا کہ صحن کعبہ کے میلاد سے ضرور نکلیں گے انشاءاللہ. میں یہ بات پھر دہرا رہا ہوں, خدا جانے ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں, مگر مکہ مکرمہ اور صحن کعبہ میں پھر میلاد مصطفیٰ سے جلوس اور چراغاں ہوگا. سنیے بس سنیے بھائی, یہ نعرے اس موقع پر نہ لگائیں کہ اس کا معنی یہ نہ لیا جائے کہ ہم جہاں کے شروع کریں گے میرا ویزا نہ بند کروا دینا. عمرے کی اور حافظ اس لیے, اس لیے میں نے کہا خدا جانے میں زندہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا, مگر یہ ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ چاروں مذاہب کے حنفی مالکی شافعی حنبلی علماء قاضی جمع ہوتے میلاد مصطفیٰ کا جلوس نکلتا, اور وہ جلوس نماز کی ادائیگی کے بعد سوق اللیل سے گزرتا ہوا حضرت آمنہ کے گھر پر جاتا رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبداللہ کے گھر پر جاتا مولد النبی پر, جہاں سے حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا کو لوری دیتے ہوئے لے کر گئی, جہاں لوری دیتے ہوئے لے کر گئی, اور باقی دائیوں نے حضرت حلیمہ کو روک لیا تھا اور پوچھتی تھی سب دائیاں حلیمہ نے حیرت نال پوچھ لیا تھا, سب دائیاں حلیمہ نے حیرت نال پوچھ لیا سن, یہ تو کتنے آئی ہیں اسوار بڑا سہنا. اس گھر پہ جاتے تھے اور فرماتے ہیں کہ حضور اسلام کی اس مولد پاک کی زیارت کرتے, اور جلوس کیسا ہوتا میلاد مصطفیٰ کا, کہتے ہیں کہ ہزار ہاتھ رکھا اس جلوس کے, ہاتھوں میں روشن شمعیں اٹھائی ہوئی ہوتی, فانوس اٹھائے ہوئے ہوتے, چراغ اور مشلیں ہوتی, مشل بردار جلوس ہوتا, شمع بردار جلوس ہوتا, فانوس بردار جلوس ہوتا, کثیر اجتماع ہوتا کہ اس میں دل بھرنے کی جگہ نہ ہوتی, اور حضور کے مولد پاک پر جا کر ایک عالم دین کھڑا ہو کر میلاد مصطفیٰ کے موضوع پر تقریر کرتا, پھر وہاں دعائیں ہوتی, صلاۃ و سلام پر آ جاتا, اس کے بعد سارا جلوس واپس حرم کعبہ میں آ جاتا, وہاں آ کر پھر مجلس ہوتی نماز عشاء کے بعد, اور بادشاہ وقت میلاد مصطفیٰ کے جلوس کا اہتمام کرنے والوں کو کعبۃ اللہ کے صحن میں دستار بندی کرواتا. ابھی کئی چیزیں یہاں نہیں ہوتی, میں تحریک نہاد القرآن کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ تم بھی میلاد مصطفیٰ کے جلوس مشن بردار نکالا کرو, چراغ اٹھا کر نکالا کرو, چراغا کیا کرو, روشنی کیا کرو, ارے اتنا جشن منایا کرو کہ ساری کائنات کے جشن مات پر جانے, جشن ولادت مصطفیٰ کا جشن اونچا ہو جاؤ. وہ کماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد تک یہ معمول جاتا, پھر نماز ہوتی, پھر اجتماع صلاۃ السلام کے ساتھ ختم ہوتا, دور دور سے لوگ آتے مکہ کے جلوس میلاد میں, حتیٰ کہ وہ بیان کرتے ہیں شیخ قطب الدین کے جدہ سے بھی لوگ چلتے آگے شریف ہوتے, حالانکہ ہر شہر میں میلاد پاک منایا جاتا مگر چونکہ حرم کعبہ میں جلوس میلاد ہوتا تھا تو جدہ تک اور اس سے بھی دور دست کے لوگ آگے شریف ہوتے. میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا, اب آئیے اس سے بھی ایک اور بڑھ کر اسی مکہ معظمہ کی بات, شیخ جمال الدین محمد بن جار اللہ ان کا حوالہ, کتاب کا نام الجامع اللطیف اور القول الفصل دونوں میں, شیخ جمال الدین محمد بن جار اللہ وہ بیان کرتے ہیں, وہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں, اس کا پورا ترجمہ کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ ہر سال مکہ شریف میں بارہ ربیع الاول کی رات اہل مکہ کا یہ معمول ہے کہ مکہ کا قاضی اس وقت وہ کہتے ہیں جو شافعی تھا مذہب شافعی وہ تمام لوگوں کے اجتماع میں آتے اور قیادت کرتے ہوئے یہ علماء اور قاضی لوگوں کے ایک بہت بڑے جمع غفیر اور جلوس کی قیادت کرتے ہوئے حضور کے مکان میلاد پر لے جاتا مولد شریف پر. فرماتے ہیں تینوں مذاہب کے ائمہ فقہا علماء فضلاء اور اہل شہر جمع ہوتے, ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے فانوس ہوتے. اب یہ دوسرا مورخ بیان کر رہا ہے, بڑی بڑی شمیں ہوتی, وہاں جا کر مولود میلاد شریف کے موضوع پر خطبہ ہوتا. بھائی میں عربی عبارت اس کی پڑھتا ہوں, اگر پورا صفحہ بھرا ہوا ہے وہ کتاب, میں نے کہا آپ خرید لیں سبھی باتیں مل جائیں گی. اب میں اس کا مضمون سنا رہا ہوں, تھوڑی عبارت کو آٹھ دس فکروں کی تو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو. پورا صفحہ ہو تو عربی پڑھنے لگ جاؤں تو لوگ اونگنے لگ جائیں گے, اس لیے ترجمہ اس کا کر کے سنا رہا ہوں. اور کہتے ہیں کہ میلاد ہوتا, بادشاہ وقت امیر مکہ اور سب ان کے دعائیں کرتے, اجتماع میلاد النبی کا عشاء تک جاری رہتا, پھر واپس آتے صحن کعبہ میں مقام ابراہیم پر جمع ہوتے, دوبارہ دعا ہوتی اور عشاء کی نماز کے بعد الوداع کر کے گھروں کو چلے جاتے. یہ شیخ جمال الدین محمد بن جار اللہ نے مکہ معظمہ کی تاریخ میلاد مصطفیٰ کے جشن کی بیان کی. اب ایک اور بڑی اہم چیز عرض کرنا چاہتا ہوں, 1917 تک بلکہ اس کے بعد بھی مکہ معظمہ میں ایک عربی اخبار نکلتا تھا مکہ کا, جس کا نام تھا اخبار القبلہ. کیا نام تھا؟ جیسے آپ کا اخبار انگریزی میں پاکستان ٹائمز ہے, یا بڑے اخبار ہیں جنگ اور نوائے وقت, اس طرح کا یا ڈان ہے. مکہ کا مقامی اخبار تھا القبلہ. مکہ معظمہ کے اخبار القبلہ کا روداد ترجمہ کر کے ماہنامہ طریقت لاہور سے چھپا مارچ 1917 میں. اس کا صفحہ 21, 22 اور 23, اور جنوری 1917 آج سے 74 سال پہلے صفحہ 2 اور 3 پر وہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ معظمہ نے, اور یہ آپ کو یہ بھی عرض کر دوں مزید اگر آپ تلاش کرنا چاہیں خود, 1988 کا اخبار امروز, امروز کا جو میگزین کی اشاعت تھی 21 اکتوبر 1988 کی. کس تاریخ تھی؟ 21 اکتوبر 1988 امروز کا میگزین اشاعت خصوصی اٹھا کے دیکھ لو. اس نے ماہنامہ طریقت مارچ 1917 کی روداد کو منوان اس شمارے سے نقل کر کے چھاپی, اور اس شمارے نے مکہ کے اخبار القبلہ کا ترجمہ کر کے چھاپا. اب پورا رب سمجھ گئے نا. اب آئیے یہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں حضور کے میلاد پاک کی بڑی خوشی منائی جاتی. پڑھ کے سنا رہا ہوں پورا بیان, اور آگے سنیے. اس کو عید یوم ولادت رسول کہتے تھے. آپ نے کہا نا ہم کہتے ہیں عید میلاد, مکہ معظمہ والے اسے عید یوم ولادت رسول کہتے, عید مولد رسول. اور یہ خیال کہ جشن کیسے نکل آیا وہ بھی سن لیں. کہتے اس روز ایسا جشن ہوتا کہ مکہ میں جلیبیاں کثرت سے دکھتی. قربان جاؤں مکہ والے تمہاری محبتوں پر, تمہاری محبتوں پر آئے, ان کا حق بھی تھا. آج بھی ہے اہل مکہ آج بھی محفل میلاد کرتے ہیں, مگر ڈر ڈر کر گھروں میں کرتے ہیں. میں نے خود مکہ اور مدینہ دونوں شہروں کے اندر اہل مکہ اور اہل مدینہ کے گھروں میں میلاد کی محفلیں اٹینڈ کی, خود شرکت کی, کھڑے ہو کے صلوات و سلام پڑھتے اہل مکہ. میں 15 رمضان المبارک کو مکہ معظمہ میں تھا, 15 رمضان کو اسی ماہ میں پہلی بار گیا تھا, یہ اس سال میں پہلی بار. اہل مکہ کے اندر بہت بڑی محفلیں میلاد مکی لوگوں کی, اس میلاد کی محفل میں شریک ہوا، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام ہوا، پھر میں نے اس کی ویڈیو کیسٹ بھی منگوایا تاکہ کبھی موقع ہے تو آپ کو دکھائیں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مکہ والے کس طرح میلاد مناتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ لکھتے تو فروغ جلیبیاں کثرت سے بکتی، حرم کعبہ میں ہنفی مسلے کے پیچھے فرش قالین بچھ جاتے، شریف مکہ اور کمانڈر حجاز کا سرکاری اسٹاف لے کر لباس فاخرہ پہن کر، زرد برق لباس پہن کر اس محفل میں شریک ہوتے. حضور اسلام کی ولادت کے مکان پر جلوس جاتا، وہاں نعتیں پڑھی جاتی، میلاد پاک کا تذکرہ ہوتا، اور مکہ معظمہ کی گلیوں اور سڑکوں پر دونوں طرف چراغ ہوتے، لالٹینوں کی قطاریں ہوتی، راستے میں جو مکانات اور دکانیں ہوتی ان کو بھی چراغ کیا جاتا. اس دن حضور کی ولادت کا گھر بکا نور ہوتا، اس جلوس کے آگے نعت خواں ہوتے، وہ نعت پڑھتے جاتے نعت خوانوں کی ٹولیاں، اور اہل مکہ مصطفیٰ کا میلاد مناتے جاتے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے کب شروع ہوتا میلاد کا جشن؟ 11 ربیع الاول کو بعد نماز عشاء مکہ میں میلاد مصطفیٰ کا جشن شروع ہوتا. کیسے؟ عشاء کی نماز سے لے کر میلاد کا جشن چلتا اور تقریباً رات کے 2 بجے جا کر ختم ہوتا، اور آخر میں ختم شریف پڑھتے، اور مختلف جگہوں پر راتوں میں محفل میلاد منعقد ہوتی. اور قابل توجہ ہے یہ بات، وہ لکھتے ہیں کہ 11 ربیع الاول کی نماز مغرب کی اذان سے لے کر 12 ربیع الاول کی عصر کی اذان تک حضور کے میلاد کے جشن میں ہر اذان کے ساتھ 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے. بولیے، کبھی آپ کو بتایا گیا کہ عرب میں یہ ہوتا تھا؟ بولیے. میں محبت کے ساتھ ایک بات پوچھ رہا ہوں، اسے محسوس نہ کیجیے. میرے کتنے ساتھی اس اجتماع میں بیٹھے ہیں جو آج تک یہ تصور رکھتے ہیں کہ میلاد شریف تو ادھر ہی منایا جاتا ہے، مکہ مدینہ میں نہیں منایا جاتا تھا، یا یہاں شروع ہوا پرانا تو نہیں تھا؟ گزر ہاتھ کھڑا کر، بالکل بے دھڑک کھڑا کر. جو سمجھتے ہیں کہ میلاد بدعت ہے، نئی بات ہے، اس زمانے میں نہیں تھا، ہاتھ کھڑا کرے، ذرا کھڑا رکھے نمایاں طریقے سے. ماشاء اللہ، سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، ہاتھ نیچے کرے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے، یہ بات کسی نے آج تک آپ کو بتائی کہ میلاد مصطفیٰ کا جشن مکہ اور مدینہ کی تاریخ میں منایا جاتا تھا؟ بولیے، آج پہلی بار معلوم ہوئی. اور اس بات کو سن کر کہ 12 ربیع الاول کی آخر سے مغرب سے لے کر 11 کی مغرب سے 12 ربیع الاول کی آخر تک خانہ کعبہ کے سامنے، اگر آپ باب عبد العزیز سے نکلے حرم کعبہ کو، تو سامنے کلا ہے نا، ایک محلہ جیاد کا ایک پہاڑ ہے کہ نہیں، اس کے اوپر آج بھی کلا ہے، لائبریری کے مکتبہ مکہ کی بائیں طرف آج بھی کلا ہے. وہ کلا محلہ جیاد کا کلا ہے، جیاد ہے ترکیوں کا. وہ کہتے ہیں اس کلے پر توپ نصب کی، ادھر 11 ربیع الاول کا سورج غروب ہوتا اور میلاد مصطفیٰ کی رات 12 ربیع الاول کی شروع ہوتی، مغرب کی اذان کا وقت ہوتا، 21 توپوں کی سلامی سے مصطفیٰ کی آمد کی رات کا استقبال کیا جاتا تھا. اور 12 ربیع الاول کی آخر تک میلاد مصطفیٰ کے جشن پر ہر اذان کے ساتھ 21 لوگوں کی سلامی ہوتی. یہ تھا میلاد مصطفیٰ کے جشن کا طریقہ. اور آگے مارچ 1917 میں جو جشن میلاد مصطفیٰ منایا گیا مکہ میں 12 ربیع الاول کو، 13 ربیع الاول کو اخبار مکہ میں اس کی کاروائی چلی. مارچ 1917 میں مکہ میں جو میلاد مصطفیٰ منایا گیا جشن، چھٹی ہوتی ہے نا، اگلے دن اخبار کاروائی نہیں چھاپتے کہ بڑے جوش و خروش سے میلاد نبی منایا گیا، جلوس نکلے، چھپتی ہیں نا تصویریں. 13 ربیع الاول کا دن 18 مارچ کو گویا اخبار المکہ میں میلاد مصطفیٰ کی جو کارروائی تھی اس کا ترجمہ جو ماہنامہ طریقت 1917 کے صفحہ 21 سے 23 تک چھپا آج سے 74 سال پہلے، امروز کا ایڈیشن جس کا میں نے حوالہ دیا نکال کر پڑھیے، اس کی رپورٹ اگلے دن اخبار میں مکہ میں چلی، مکہ موسمہ کا اخبار لکھتا ہے کہ 11 ربیع الاول کو مکہ موسمہ کے در و دیوار عین اس وقت، ذرا اپنے تصور میں مکہ موسمہ پہنچ جائیے نا، اور 11 ربیع الاول کی شام کا تصور کر لیجئے، حرم کعبہ ہے، مکہ کے گلی کوچے ہیں اور حضور کے میلاد کا جشن منایا جا رہا ہے، اخبار لکھتا ہے کہ عین اس وقت توپوں کی صدائے باغ دشت سے مکہ کے در و دیوار گونج اٹھے اور حرم شریف کے مؤذن نے نماز عصر کے لیے اللہ اکبر کی آواز دی اور مکہ کے لوگ ایک دوسرے کو عید میلاد مصطفیٰ کی مبارکیں دینے لگے، کس طرح نادانی کر دی اور کہا جی عید کہنا جائز نہیں، اور یہ آج اہل پاکستان اور ہندوستان والوں نے بنا لی، ارے مکہ مدینہ کی پوری تاریخ سے مصطفیٰ کے میلاد کے مہینے کو عید کہتی ہے، عید میلاد مصطفیٰ کی مبارکیں دینے لگے، مغرب کی نماز بہت بڑا اجتماع ہوا، شریف حسین نے حنفی مسلح پر نماز ادا کی، نماز سے فراغت کے بعد قاضی القضات جو مکہ کا قاضی القضات ہے، یہ اخبار مکہ اس کی رپورٹ چھاپ رہا ہے کہ کل مکہ میں میلاد مصطفیٰ کا جشن کیسے منایا گیا، قاضی القضات نے حسب دستور عید میلاد کی مبارک دی اجتماع کو، عید میلاد کی مبارک دی اسٹیج پر آ کر، اور تمام وزراء اور ارکان سلطنت اور اہل شہر سب مل کر جلوس کی صورت میں حضور کے میلاد پاک کے مکان پر پہنچے، ایک شاندار اجتماع تھا، دونوں طرف شہر مکہ کے گلی کوچوں اور بازاروں میں روشنی اور کم کموں کا اہتمام تھا، زائرین وہاں جا کر مؤذن کھڑے ہو گئے، حضور کے مولد پاک کا گھر روشنیوں سے رش کے جنت بنا ہوا تھا، حضور کی سیرت پاک کا بیان ہوا، سب لوگ خشوع و خضوع سے سنتے رہے، ایک سکوت تھا، مبارک محفل ہوئی، اس یوم سعید کی برکتیں ہر ایک کو بے حال کر رہی تھیں، اس کے بعد شیخ فواد اس وقت کا نائب وزیر خارجہ عرب کا، اس نے کھڑے ہو کر میلاد پاک کر برجستہ تقریر کی اور حضور کی آمد کے موضوع پر روشنی ڈالی، آخر میں نعت پاک کا قصیدہ پڑھا گیا، سامعین نے جھوم جھوم کر سنا، پھر ہر شخص آگے بڑھا اور اس نے حضور علیہ السلام کی ولادت کی جگہ کی زیارت کی، ہائے 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 مولد مصطفیٰ کی زیارت کی، واپس آ کر حرم کعبہ میں عشاء کی نماز ہوئی، نماز کے بعد ایک دالان جو خانہ کعبہ کے اندر حرم کے اندر میلاد مصطفیٰ کے لیے مقرر ہے، اس دالان میں سارے بیٹھ گئے جہاں سالانہ میلاد مصطفیٰ کا بیان ہوتا ہے، یہاں مقررین نے خطاب کیے اور اخبار لکھتا ہے کہ عید میلاد کی خوشی میں مکہ کی ساری کچہریاں بند رہیں، دفاتر بند رہے، مدارس بند رہے، اور 12 ربیع الاول کا دن اس طرح خوشی اور احترام کے ساتھ ختم ہوا، اور سارا دن حضور کے میلاد کی خوشی میں کھانے پکائے جاتے رہے اور تقسیم ہوتے رہے۔ اخبار القبلہ مکہ، اب میرے دل ساتھیوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ آج تک ہمیں یہی بتایا جاتا رہا بھائی میلاد ہندوستان والے کرتے ہیں، مکہ مدینہ میں نہیں تھا، اب وہ دوبارہ مجھے بتائیں کہ یہ سب کچھ سن کر کیا ان کے ذہن مطمئن ہوئے کہ نہیں کہ میلاد مکہ اور مدینہ سے آیا، بتائیے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے میلاد کہاں سے آیا، بولیے اونچا، میلاد مصطفیٰ کا جشن کہاں سے چلا، مکہ اور مدینہ سے چلا، جشن میلاد مصطفیٰ کہاں سے چلا، بولیے صحن کعبہ سے چلا، مسجد حرام سے چلا اور شہر مکہ سے چلا۔ اب جن لوگوں کو میلاد کے موضوع پر مغالطہ تھا وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ میلاد مصطفیٰ کا جشن اب آج کے بعد مناؤ گے یا نہیں، ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، سب منائیں گے، مبارک ہو آپ، اب ایک بات علمی سمجھانا چاہتا ہوں. مجھے چٹ بھی آئی کہ کیا صحابہ کرام مناتے تھے, سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم. یہ مسئلہ بدعت کا مسئلہ ہے. یہ ساری باتیں سن کر جان کر سمجھ کر ایک آخری خیال ذہن میں رہ جاتا ہے, قابل توجہ ہے یہ بات, کہ پھر یہ اتنی اہم چیز ہے, پھر یہ امت کرتی رہی اور ایمان کا تقاضا ہے, تو صحابہ کرام نے کیوں نہ کیا, خلفائے راشدین نے کیوں نہ کیا. بڑی اہم بات, اس کو انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. مسئلہ انتہائی اہم بھی ہے, دقیق بھی ہے, مگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ یوں سمجھ میں آئے گا کہ زندگی بھر بھولے گا نہیں. یہ یاد رکھ لیں ایک بات, شریعت نے یہ تصور, محض یہ تصور کہ فلاں کام صحابہ کرام نے نہیں کیا اس لیے ناجائز ہے, یہ تصور شریعت محمدی کا نہیں ہے. فلاں کام صحابہ کرام نے بولیے نہیں کیا اس لیے ناجائز ہے, یہ تصور شریعت محمدی کا نہیں ہے. اگر ہر وہ کام جو صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے زمانے میں نہ ہوا یہ بدعت اور ناجائز اور حرام ہو جائے اور شریعت میں ممنوع ہو جائے, تو میں چند کام گنتا ہوں میلاد پاک کے جشن کے علاوہ جو خلفائے راشدین نے نہ کیے. ایسے علماء جو اس وجہ سے, یا ایسے لکھنے والے جو اس وجہ سے جشن میلاد مصطفیٰ کو ناجائز سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین نے نہ کیے, ان پر لازم ہو جائے گا کہ وہ ان امور کے بھی حرام اور ممنوع ہونے کا فتویٰ جاری کرے. پاکستان کس تاریخ کو بنا؟ 14 اگست. آپ یوم پاکستان مناتے ہیں یا نہیں؟ بولتے آئیے, مناتے ہیں. حضور علیہ السلام نے جب مدینہ طیبہ ہجرت کی تو مدینہ کی اسلامی ریاست قائم کی, اور ایک دن تھا جس دن مدینہ کی ریاست کی تاسیس ہوئی. حضور علیہ السلام سے لے کر خلفائے راشدین اور تمام صحابہ اور تابعین تک کسی نے یوم مدینہ منایا؟ بولیے, یوم مدینہ منایا کسی نے؟ اگر خلفائے راشدین یوم مدینہ نہیں مناتے تو آپ کو شریعت کے تحت, اس کے بعد چلیے مکہ معظمہ فتح ہوا, فتح مکہ ہوئی, کتنا بڑا عظیم دن تھا. حضور علیہ السلام کی حیات مبارک, پھر خلفائے راشدین کے 30 سال, اور پھر اس کے بعد کی پوری تاریخ, یوم فتح مکہ کسی نے منایا؟ بولیے, یوم فتح مکہ کسی نے منایا؟ نہیں منایا. آپ یوم دفاع کیوں مناتے ہیں 7 ستمبر کو؟ کیا یہ جائز ہے یا حرام ہے؟ شریعت کا قاعدہ ایک, شریعت کا قاعدہ ایک, جو ادھر ہوگا وہی ادھر ہوگا. اس بات کو سمجھتے ہیں میں, ایک سیکنڈ ابھی صبر کر لیں, آگے سعودی عربی کی طرف آ جائیے. جس دن کے بعد چلیے مکہ معظمہ فتح ہوا, فتح مکہ ہوئی, کتنا بڑا عظیم دن تھا. حضور علیہ السلام کی حیات مبارک, پھر خلفائے راشدین کے 30 سال, اور پھر اس کے بعد کی پوری تاریخ, یوم فتح مکہ کسی نے منایا؟ بولیے, یوم فتح مکہ کسی نے منایا؟ نہیں منایا. آپ یوم دفاع کیوں مناتے ہیں 7 ستمبر کو؟ کیا یہ جائز ہے یا حرام ہے؟ شریعت کا قاعدہ ایک ہے, شریعت کا قاعدہ ایک, جو ادھر ہوگا وہی ادھر ہوگا. اس بات کو سمجھتے ہیں میں, ایک سیکنڈ ابھی صبر کر لیں, آگے سعودی عربی کی طرف آ جائیے. جس دن سعودی حکومت قائم ہوئی, یہ بات قابل توجہ ہے, جس دن سعودی حکومت قائم ہوئی وہ یوم سعودی حکومت کا آج بھی سالانہ جشن منایا جاتا ہے, سعودی عرب میں سالانہ جشن منایا جاتا ہے. صحابہ کرام نے جشن قیام مدینہ تو نہیں منایا تھا. اگر دلیل کسی جشن کے منانے کی یہی ہے کہ خلفاء راشدین اور صحابہ نے وہ یوم منایا ہو تو جائز, نہ منایا ہو تو ناجائز. اگر دلیل یہ ہے تو پھر نہ یوم سعودی عرب منانا جائز, نہ یوم پاکستان منانا جائز, نہ یوم اقبال منانا جائز, نہ یوم قائد اعظم منانا جائز. صحابہ کرام نے آپ صبر کریں, کیا پریشانی ہے, صبر کریں, بات مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. جو ذہن میں پوری بات آپ سن لیں, اطمینان سے سنیں. ہم یوم اقبال مناتے ہیں, مناتے ہیں کہ نہیں؟ صحابہ کرام نے اس طرح کسی کے یوم پیدائش اگر یہی دلیل ہے تو انہیں جشن نہیں منائے, تو یوم اقبال پر تو کسی نے فتویٰ نہیں لگایا, یوم قائد اعظم پر تو فتویٰ نہیں لگایا. آگے چلیے, ابھی ضیاء الحق مرحوم کا انتقال ہوا. پاکستان کے کم و بیش تمام علماء جو ان کو مانتے تھے زیادہ, اور میلاد پاک پر اعتراض کرنے والے بھی بطور خاص زیادہ منتخب تھے, یہ سارے کے سارے ان کے میت کے جلوس میں شریک ہوئے. اور ضیاء الحق مرحوم کی میت پر پھول چڑھائے گئے یا نہیں, بولیے؟ خلفاء راشدین نے کسی ایک کی میت پہ پھولوں کی چادریں چڑھائی؟ پاکستان کا ٹیلی ویژن دکھاتا رہا, تمام مفتی علماء کھڑے رہے, میت کے تابوت پر پھولوں کی چادریں چڑھائی جاتی رہی, توپوں کی سلامتی ہو سلامی ہوتی رہی, جلوس نکلتے رہے, سارے شریک رہے, پھول چڑھاتے رہے, کسی نے خطرہ نہ دیا کہ ایک ملک کے بادشاہ کی میت کے جلوس, پھولوں کی چادریں, توپوں کی سلامی. کیا ضیاء الحق مرحوم اسلامی سلطنت کے بڑے رہنما تھے یا خلفاء راشدین بڑے تھے؟ حضرت عمر فاروق نے تو سیدنا صدیق اکبر کی میت پہ ایسا نہ کیا, عثمان غنی نے تو ایسا نہ کیا, علی شیر خدا نے تو ایسا نہ کیا. اگر دلیل یہی کہ خلفاء راشدین اور صحابہ نے کیا ہو تو جائز, ورنہ نہ جائز, تو پھر یہاں بھی فتویٰ لگایا ہوتا. اور شریعت کا حق تو یہ ہے کہ کلمہ حق بلند کیا جائے ہر جگہ, گردن کیوں نہ اڑ جائے. جب ضیاء الحق مرحوم کی میت پر پھولوں کی چادریں چل رہی تھیں, جشن منایا جا رہا تھا, توپوں کی سلامی ہو رہی تھی, اور تاریخ اسلام اور صحابہ کرام کا عمل اس پر گواہی نہیں دے رہا تھا, کیوں نہیں اس کو بدعت اسلام میں جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے نا, اسی شریعت کے طریقے پر خالی جنازہ پڑا جاتا, بتایا سب کچھ کیا ہوا, دوبارہ کر لیا گیا. صدر کے جنازے پر پھولوں کی چادریں چلے, توپوں کی سلامی آؤ, اس وقت صحابہ کرام کی دلیل ہم کو یاد نہ آئے. علامہ اقبال اور قائد اعظم کے یوم منائے جائیں, اس وقت ہمیں صحابہ کرام کے عمل کی دلیل یاد نہ آئے. پاکستان کی قیام کا یوم اور دفاع کے یوم پورے پاکستان میں چراغا کیا جائے, 14 اگست کو گلی گلی چراغا ہو, پورا ملک دکھ نور بن جائے, کسی کو یاد نہ آئے کہ صحابہ نے مکہ کی فتح اور مدینہ کے قیام کے دن نہیں منائے. ہم کیوں منا رہے ہیں؟ سعودی عرب کے یوم منائے جائیں, کسی کو صحابہ کرام کے عمل کی دلیل یاد نہ آئے. ارے دار العلوم دیوبند کا 100 سال کا جشن منایا گیا یا نہیں, اور ہزار علماء دنیا بھر سے اور پاکستان سے اس میں شریک ہوئے یا نہیں؟ ایک دار العلوم کے 100 سال پورے ہوں, اس کا جشن منایا جائے, کسی نے مسجد نبوی کے 100 سال پورے ہونے پر جشن منایا؟ صحابہ کرام نے خلافت راشدہ کے قیام کا جشن منایا, مدینہ کی ہجرت کے جشن منایا؟ ہزار جشن کے موقع تھے, صحابہ نے تو اپنی مسجد نبوی یا دینی مراکز کے قیام کے جشن نہ مناؤ, اور ہم دار العلوم کے جشن منائیں, یہاں صحابہ کرام کے عمل کی دلیل ہمیں یاد نہ آئے. ہم سب کچھ کریں, سب کچھ کریں, اس وقت ہمیں یہ خیال نہ آئے کہ انہی امور میں صحابہ کرام اور خلفاء راشدین نے ایسا نہیں کیا تھا. فقط حضور علیہ السلام کے میلاد کے جشن کا معاملہ آ جائے, ہمیں صحابہ کرام کے عمل کی دلیل یاد آ جائے. ایمانداری کی بات ہے اس میں دلیل کا مسئلہ نظر نہیں آتا، اندر کوئی روگ دکھائی دیتا ہے، روگ دکھائی دیتا ہے. میں اس مسئلے کے دیگر پہلوؤں کی طرف بھی آؤں گا، ذرا اطمینان سے سنیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بھی بتاؤں گا کہ صحابہ نے ایسا جشن کیوں نہ منایا اور ہم کیوں مناتے ہیں. کوئی پہلو پچھنا نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ، مگر اطمینان سے سمجھنا شرط. دوستو یاد رکھ لیجئے، یہ تصور ہی نہیں ہے کہ جو عمل انہوں نے نہ کیا وہ ناجائز ہو جائے. نہیں، یہ تصور اسلام میں ہے ہی نہیں. اب آپ کہیں گے کہ بدعت کا تصور کیا ہے، وہ سمجھاتا ہوں. بدعت یہ ہے جو کل بدعت ضلالت، ہر بدعت جس کو ضلالت اور گمراہی کہا، بدعت کیا ہے؟ بدعت وہ ہے جس کام کی اصل نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ عمل صحابہ میں ہو، اور اسے ضروریات دین میں داخل کر دیا جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں. یاد کر لیں، جس کام کی اصل نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث یعنی عہد رسالت میں بھی نہ ہو، قرآن و حدیث میں، عمل صحابہ میں بھی نہ ہو، اصل میں، اور اس کام کو دین کی ضروریات میں داخل کر لیا جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں. اور دین کی ضروریات کا معنی کیا ہے؟ جیسے نماز فرض ہے، اور نماز کا تعارف اسلام اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے، اس طرح کسی عمل کو شرعی واجب اور فرض کا درجہ دے دیا جائے جیسے نماز، اس طرح شرم فرض اور واجب کا درجہ دے دیا جائے جیسے رمضان کے روزے، اس طرح کوئی عمل پیدا کر لیا جائے شرم فرض یا واجب جیسے کعبے کا طواف اور حج، یعنی دین کی ضروریات میں داخل کر دیا جائے کہ کوئی شخص وہ عمل کرے تو مسلمان، نہ کرے تو کافر، یا کرنا واجب اور نہ کرنا گناہ، کرنا واجب اور نہ کرنا گناہ. یہ درجہ اگر دین کے اندر کسی عمل کو دے دیا جائے ضروریات دین میں داخل، اور وہ عمل اصلا نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں، نہ عمل صحابہ میں، اس عمل کو بدعت کہیں گے. اب میری بات سمجھے. اور اگر آپ کوئی بھی ایسا عمل کریں جو بھلائی پر مبنی ہو، خیر پر مبنی ہو، مگر اسے آپ دین کا فرض اور واجب نہ بنائیں، دین میں فرض اور واجب نہ بنائیں، مستحب جانے، مستحسن جانے، مباح جانے، باعث خیر جانے، باعث ثواب جانے، بھلائی اور برکت کا باعث جانے، مگر شریعت کے اندر فرض اور واجب نماز روزے کی طرح نہ سمجھیں، مگر بے پناہ برکتوں کا باعث سمجھیں، ایمان کی جلا کا باعث سمجھیں، امر خیر سمجھیں، مباح سمجھیں، فرض اور واجب نہ سمجھیں، اس کی اصل کسی نہ کسی شکل میں قرآن یا حدیث میں موجود ہو، بے شک وہ عمل اپنی اس صورت میں صحابہ کرام کے دور میں نہ بھی ہو، تب بھی شریعت کے اندر وہ جائز ہے، جائز ہے، جائز. جیسے قرآن مجید کے اوپر غلاف صحابہ کرام کے دور میں تھا، بولیے، صحابہ کرام قرآن مجید پر غلاف چڑھاتے تھے؟ نہیں، دینی کام ہے نا، قرآن کی تعظیم دینی کام ہے یا دنیاوی؟ مگر آپ چڑھاتے ہو کہ نہیں قرآن پر غلاف؟ تو صحابہ میں سے کسی نے چڑھایا، آپ قرآن پر غلاف چڑھا کے رکھتے ہیں، کیا یہ بدعت اور گمراہی ہوگا؟ بولتے آئیے. نہیں، صحابہ کرام نے قرآن کے سوا تبلیغ کے لیے کوئی کتاب مرتب نہ کی تھی، قرآن اور حدیث کے بیان کے سوا تبلیغ کے لیے کوئی اور کتاب الگ مرتب؟ اگر وہ مرتب کرنا چاہتے تو کیا الگ کتابیں مرتب نہیں کر سکتے تھے؟ علم نہیں تھا صحابہ کے پاس؟ تھا، مگر الگ کوئی کتاب مرتب نہیں کی تھی جسے پڑھ کے سنایا جائے، صرف قرآن اور حدیث پڑھ کے سناتے، اور تبلیغ کی غرض سے کوئی کتاب پڑھ کے نہیں سناتے تھے. آج تبلیغ کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں تبلیغی نصاب کے نام سے، مسجد مسجد میں پڑھ کے سنایا جاتا ہے، کیا یہ بدعت اور گمراہی سمجھیں گے؟ یا اس کو امر خیر کہتے ہیں آپ جو پڑھتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام نے کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی اور میدان میں جا کر سالانہ اجتماع کیے تھے؟ بولیے، سالانہ اجتماع کیے تھے؟ ملکیت آج کون سا مطلق ہے جو سالانہ اجتماع نہیں کرتا؟ دستار بندی کے اجتماع آپ کے, میلاد کو تو چھوڑیے, سیرت النبی کے اجتماع آپ کے, یوم خلافت راشدہ آپ کے, یوم حسین آپ کے, یوم معراج النبی آپ کے, یوم صدیق اکبر آپ کے. کبھی صحابہ نے یوم صدیق اکبر منایا؟ کبھی صحابہ نے یوم فاروق اعظم منایا؟ کبھی صحابہ نے یا تابعین نے یوم علی اور یوم حسین منایا؟ آپ سب کچھ مناتے ہیں پر صحابہ نے اور تابعین نے ان میں سے کچھ بھی نہیں منایا تھا. تو یہ سب کچھ جائز ہے مگر میلاد مصطفیٰ کی بات آئے تو ناجائز ہو جائے. خدا کے لیے شریعت کا ایک پیمانہ رکھا کرو, ایک ہی پیمانے پر ہر شے کو تولو. آپ سالانہ اجتماع کریں, رائے زندگی سال کا اجتماع کریں, اس کو بدعت نہ سمجھا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی اللہ اللہ کے رسول کا پیغام دیتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, نیکی کی بات. مگر صحابہ حرم کعبہ کے سوا کسی اور جگہ ایسے اجتماع بڑے سالانہ اجتماع تو کرتے ہی کوئی نہیں, صرف حج کا اجتماع تھا. اب دیوبندی ان کے سالانہ اجتماع ہیں, بریلویوں کے سالانہ اجتماع ہیں, اہل حدیثوں کے سالانہ اجتماع ہیں, شیعوں کے سالانہ اجتماع ہیں. کون ہے جو سالانہ اجتماع نہیں کرتا؟ ہر ایک کا سالانہ اجتماع جائز اور مصطفیٰ کا سالانہ جشن میلاد نہ جائز. شریعت کا تو ایک ہی پیمانہ ہونا چاہیے. مسجدیں صحابہ کرام اور حضرت رسالت معاف, اور صحابہ کرام کے دور میں مسجدیں پختہ نہ تھیں, کھجور کے پتوں کی اور تنوں کی مسجدیں نبوی تھیں, بعد میں مسجدیں پختہ ہوئیں. آج کس کی مسجد پختہ نہیں؟ کس کی مسجد کے اونچے اونچے گنبد اور مینار نہیں؟ کیا مسجد نبوی کے اونچے گنبد اور مینار جو آج ہیں حضرت ابوبکر نے بنائے تھے, سیدنا فاروق اعظم عثمان علی نے بنائے تھے, ارے خلفائے راشدین نے جب مسجد نبوی سے اونچے گنبد اور مینار نہیں بنائے تھے, آج کیوں بنائے گئے مسجد نبوی کے؟ اور آپ کی ہر مسجد کے مینار اور گنبد کیوں ہیں جبکہ صحابہ نے نہ بنائے, انہوں نے نہ بنائے, آپ نے بنائے؟ اگر آپ کے لیے یہ عمل جائز ہے تو مصطفیٰ کے میلاد کا جشن کیوں ناجائز ہو گیا؟ دس رضانی کے مدرسے ہم نے بنائے, سرفناز کی کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں, صحابہ سرفناز کی کتابیں اور مدرسے بنا کر پڑھتے تھے. ارے کون سے ایک لاکھ کام اگر گننے کو آ جاؤں تو گن کو بتا دوں, لاکھ کام گن کو بتا دوں, اور دور کے اندر ہے, خالی دنیا کے بھی نہیں, دین میں جو صحابہ کرام کے زمانے میں نہ تھے اس شکل میں آج ہمارے اندر ہیں, شرط سے حد تک ہیں. اگر وہ بدعت اور حرام اور گمراہی نہیں تو پھر حضور علیہ السلام کے میلاد کے جشن پر وہ دلیل کیوں آتی؟ اب آپ کو ضابطہ بتاتا ہوں ایسا کیوں ہے. ایسا یہ آخری بات ہوگی ہماری گفتگو کی اور بڑی پتے کی بات ہے یاد رکھنے والی, ایسا کیوں ہے؟ بدعت کے تصور کو غلط سمجھا گیا اور ہر چیز کا جس کی سمجھ میں آئی بدعت کا لیبل لگا دیا, چشمہ کر دیا, بدعت اور شرک بڑا عام کر دیا گیا, بدعت اور شرک بڑا عام کر دیا گیا. وجہ یہ ہے, صحیح بخاری کی حدیث سنی, صحیح بخاری جنگ یمامہ میں صحابہ کرام کثیر تعداد میں جو حافظ سے شہید ہو گئے, حتیٰ کہ 700 حفاظ شہید ہو گئے. کتنے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں, ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر اس طرح حافظ صحابہ شہید ہوتے گئے تو کل کو قرآن مجید کی حفاظت مشکل ہو جائے گی. وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور جا کے عرض کیا, امیر المومنین خلیفۃ الرسول, کثرت سے صحابہ سینکڑوں شہید ہو گئے ہیں جو حافظ تھے, اور اگر افاد شہید ہو گئے تو قرآن مجید کی حفاظت کا کام بڑا دشوار ہو جائے گا, بہتر ہے کہ قرآن مجید کو ایک کتاب کی صورت میں جمع اور مرتب کر لیا جائے, ایک کتاب کی صورت میں. اب یاد رکھ لیں حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں جس طرح قرآن مجید آج ایک جلد کی شکل میں ہر ایک کے ہاتھ میں ہے, حضور علیہ السلام کے دور مبارک میں اس طرح ایک جلد کی شکل میں نہ تھا, ترتیب یہ تھی, زبانی یاد تھا, مختلف ٹکڑوں پر متفرق لکھا ہوا تھا, ایک کتاب کی صورت میں قرآن نہ تھا, ایک جلد. سیدنا فاروق اعظم نے کہا, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دور خلافت میں حضور اسلام کے وصال کے بعد، کہ قرآن مجید کو ایک جلد میں جمع کر لیں۔ اب سنیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں پہلا سوال پیدا ہوا، فرمایا کئی پتا قال شیئا ما لم يفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر آپ وہ کام کیسے کرنا چاہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ میری یہ وہی دلیل آ گئی نا جو آج پوچھی جاتی ہے کہ حضور کے زمانے میں جب نہیں ہوا تو بعد میں کرنا بدعت۔ یہ انسانی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، مگر یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ سنیے، یہ کبھی سوال ہے جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یہی سیدنا صدیق اکبر کے ذہن مبارک میں بھی پیدا ہوا رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے ایک کتاب اور ایک جلد کی شکل میں جمع نہیں فرمایا تو وہ کام جو حضور نے نہیں کیا ہم کیوں کریں؟ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں۔ وہ ناطے میرے بھائی ابو بکر